محمد وآل محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے ایصال ثواب جناب سید حیدر عباس صاحب مرحوم ابن سید علمدار حسین صاحب اپنے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے جن کے اہل خانہ نے معصوم کی ترقی میں دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو کچھ ہمارے بھائی نے یہاں کہا ہے میں اس پر یقین نہ کروں, میں خود اسے اپنے لیے اسے باور نہ کروں. جس دن یہ باور ہو جائے گا وہیں سے تنزلی کا شکار انسان ہونے لگتا. علم کا پہاڑ ہونا بہت بڑی بات ہے, اگر میں ذرہ علم ہو جاؤں تو یہی میرے لیے کافی ہے. بہرحال یہ خدا کا کرم ہے کہ بہت ساری خوبیاں جو ہم میں پائی نہیں جاتی ہیں لوگ ہمیں اس سے جو ہے متصف کر دیتے ہیں. دعائے کمیل کو جملہ ہے نا, کم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. لطف خدا ہے, بہت ساری خوبیاں جو انسان میں موجود نہیں ہوتی ہیں خدایا تو نے وہ خوبیاں ہمارے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی. بہرحال آپ لوگوں کا حسن ظن ہے, نہ میں علم کا پہاڑ ہوں نہ میں علم کا سمندر ہوں, ایک اتنا مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوں. جو کچھ اہل بیت سے سیکھا وہ آپ کے سامنے سادے لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں. نہ علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا دعویٰ ہے. عزیزو, کل کے مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اختیاری طور پر آئے تھے. جانتے تھے, سب چیز سے واقف تھے کیا ہونے والا ہے, اتفاقی طور پر پہنچ نہیں گئے تھے. اور جب انسان کوئی شعور اور اختیار کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تو ہر صاحب عقل و خرد کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کبھی کسی عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے, کبھی بہت سارے جو ہے مقاصد ہوتے ہیں. تحریک انقلاب کربلا بھی اس امر سے جو ہے مستثنا نہیں ہے، اس کا بھی مقصد ہے، مقصد نہیں یہ جو ہے مقاصد ہیں، اور بحمد اللہ ان مقاصد کو خود سرکار سید الشہداء نے بیان کر دیا ہے. ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تخمینہ لگانے کی ضرورت نہیں، شاید یہ رہا ہوگا، شاید یہ رہا ہوگا. تاریخ کربلا بولتی ہوئی تاریخ ہے، گونگی تاریخ نہیں ہے. کل عرض کیا تھا کہ 7-8 مقاصد کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اصلاح امت ایک مقصد ہے، امر بالمعروف دوسرا مقصد ہے، احیاء سنت نبوی تیسرا مقصد ہے، انکار بیعت چوتھا مقصد ہے، امر بالمعروف و نہی المنکر، تعاون علی البر و تقوی و عدم تعاون بر اسم و عدوان. ایک مقصد لوگوں کو جہالت سے باہر نکالنا ہے، چونکہ انبیاء کے مقاصد میں ایک مقصد ہے نا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سب سے بڑی تاریکی جو ہے وہ جہالت ہے. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے زیارت اربعین میں چہلم کے دن کے لیے سب سے اہم عمل جو چہلم کے دن کا ہے وہ زیارت اربعین کا پڑھنا ہے. متاسفانہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. چہلم کے دن سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو چہلم کے دن کا سب سے اہم عمل ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ زیارت اربعین جو 11 امام سے منسوب ہے. 11 امام نے مومن کی جو علامتیں 5 بیان کی ہیں ان میں سے ایک زیارت اربعین کا پڑھنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، 51 رکعت نماز شب و روز میں پڑھنا، یہ جو ہے بسم اللہ کو جو ہے بلند آواز سے کہنا، خاک پر سجدہ کرنا، یہ سارے صفات مومن کے بیان کیے ہیں علامات مومن، اس میں ایک ہے زیارت اربعین. زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے خدا کو خطاب کر کے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. حسین نے خون جگر پیش کیا ہے، اپنا خون جگر حسین نے پیش کر دیا کاہے کے لیے، تیرے بندوں کو، تیری راہ میں خون جگر پیش کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی تاریکی سے باہر نکال دے. وحیرت الضلالہ، گمراہی کی جو سرگردانی تھی، حیرانی اور پریشانی تھی، اس سے ان کو باہر نکال دیں. اب کوئی سرگردان نہیں رہے گا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. یزید والا اسلام اصلی ہے، وہ والا اسلام اصلی ہے نہیں. حسین نے یہ قربانی دے کر کے لوگوں کو جہالت سے باہر نکال دیا. ایک مقصد ابا عبداللہ ہے احیاء دین، دین مٹ رہا تھا، دین ختم ہو رہا تھا، فنا ہو رہا تھا دین. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ابھی رسول کے انتقال کو جو ہے 50 سال ہی ہوئے تھے، 50 سال میں اتنا زمانہ بدل جائے گا. 11 ہجری میں پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 50 سال میں پیغمبر نے لاکھوں جانثار مسلمان چھوڑے تھے. یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین خطرے میں پڑ چکا تھا. مشکل یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ رسول چھوڑ کے کیا گئے تھے، یہ پتہ نہیں ہے. میں کوئی تاریخ نہیں پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا. تاریخ میں تو بحث ہو سکتی ہے، راوی نے صحیح کہا غلط کہا، حدیثوں میں بھی گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہے. اگرچہ حدیثیں پیش کر دی جاتی ہیں، کیا حضرت کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے سب برابر تھے؟ حدیث ہے، حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ کا نجوم بے ایہم اقتدائیتم، جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں صحابی وہ کون جو پیغمبر کے ہمراہ تھے زمانے میں، سب صحابی ہیں. یہ سب کے سب یہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. حدیث پیش کی جاتی ہے، ہمیں حدیث سے انکار بھی نہیں ہے، ہم حدیثوں کے قائل ہیں، حدیثوں کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اگر حدیثوں کا انکار کر دیں گے، اب اس حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلن حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر حدیثوں کا انکار کر دیں گے تو اسلام سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں صرف کلیات ہیں، جزیات نہیں ہیں۔ اگر حدیثوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیثوں کو نہیں مانتے، بعض افراد اس بات کے قائل ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے ہم، اگر حدیثوں کا انکار کر دیں گے دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید میں نماز کا کہیں حکم نہیں ہے۔ تعجب سے سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم اس کا حکم نہیں ہے، کہا ہے کیوں نہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یا یہ جو ہے یقیمون الصلاۃ، مختلف لفظوں میں ہے، مگر وہاں صلاۃ کا معنی نماز تو نہیں ہے۔ قائم کرو، کیا قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ کہاں قرآن میں ہے، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کا معنی کیا ہے، لغت میں اٹھا کے دیکھیں گے صلاۃ کا معنی ہے دعا، اقیم الصلاۃ دعا قائم کرو، ابھی بھائی نے ہمارے جو ہے سست خانے کے بعد دعا کر دی، نماز قائم ہو گئی، میں مجلس کے بعد دعا کراتا ہوں، یہ جو ہے نماز قائم ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ تو ہے، لیکن صلاۃ کی جو کیفیت ہے کہ نیت کرو، تکبیر کہو، حمد پڑھو، سورہ پڑھو، رکوع میں جاؤ، ذکر کہو، سجدے میں جاؤ، دو سجدے کرو، مغرب کی تین رکعت، عشاء کی چار رکعت، ظہر کی چار رکعت، عصر کی چار رکعت، صبح کی دو رکعت، کہاں ہے قرآن میں، کہیں ہیں قرآن میں، نہ یہ ترتیب ہے، یہ چیزیں پڑھو، نہ ارکان نماز ہیں قرآن میں، نہ اجزائے نماز ہیں قرآن میں، نہ شرائط نماز ہیں قرآن میں، روزے کا حکم کہاں ہے قرآن میں، قرآن مجید نے اتنا تو کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر صیام واجب کیا گیا ہے۔ صیام کسے کہتے ہیں، عربی زبان میں صیام کا معنی ہے اپنے کو رو کے رکھنا، کف النفس، کس چیز سے رو کے رکھیں، جھگڑا کرنے سے روکیں، جاب کرنے سے روکیں، گھر جانے سے روکیں، یہ تو نہیں ہے، صبح سے شام تک وہ تمام چیزیں جس سے ہم روکتے ہیں اپنے کو، یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے وقت کھانے پینے کا تذکرہ آ گیا، لیکن پوری ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حج کا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں، اتنی اہم عبادت حج ہے کہ اگر کسی پر حج واجب ہو گیا، حج نہ کر اور وہ حج نہ کرے، اس کی موت آ جائے تو کہا جاتا ہے موت ان شئتا یہودین و ان شئتا نصرانیا، حج واجب اگر ہو گیا اور حج نہ کیا تو موت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یا یہودیت کی موت ہے یا عیسائیت کی موت ہے۔ حج کہاں ہے قرآن میں، کہا ہے وہ آیت ہے نا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے کہا آیت تو میں نے بھی پڑھی ہے، مگر حج کا معنی کیا ہے، حج کا معنی کیا، عربی زبان میں حج کہتے ہیں گھر، حج کہتے ہیں ارادے کو، للہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر فرض ہے کہ گھر کا ارادہ کریں، کس کے گھر کا، آفس سے اپنے گھر کا ارادہ کر لیا، مجلس سے نکلے اپنے گھر کا ارادہ کر کے نکلے، حج ہو گیا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر حدیثوں کا سہارا نہ ملے گا تو کچھ بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، لہذا حدیثوں کے محتاج تو ہم ہیں، بغیر حدیثوں کے نماز ثابت نہ ہوگی۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں آیا، صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کیسے قائم کرے، پیغمبر نے کہا صلوا کما رأیتمونی، جیسے میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں ویسے قائم کرو، تو ہم نے نماز سمجھ لیا، ہم نے روزہ ہم نے سمجھا، کس سے سمجھا، پیغمبر کی تشریح سے سمجھا، ان کی حدیثوں سے سمجھا، نماز کو ہم نے ان کی حدیثوں سے سمجھا، لیکن حدیثوں کا جو عالم ہے، حدیثیں نے پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے ہم سے تو نہیں کہا، بیچ میں کتنے واسطے ہیں، کیا امکان ہے کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ دی جائیں، ہاں خود پیغمبر نے فرمایا کہ امکان ہے، جب آخری خطبہ دے رہے تھے، آخری یہ جو ہے حج کے موقع پر منا میں، وہاں پہ کہہ دیا تھا کسورت علی الکذاب، ہماری طرف جھوٹی نسبتیں بہت دی جا رہی ہیں،
یا ہماری طرف جھوٹی نسبتیں بہت دی جائیں گی، دونوں معنی ہو سکتا ہے، بہت دی جا رہی ہیں، یعنی پیغمبر کے زمانے ہی سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یا بہت دی جائیں گی پیغمبر کی رحلت کے بعد یہ عمل انجام پر جو بھی رہا ہو. تو یا رسول اللہ کیا کریں، جھوٹی نسبتیں آپ کی طرف دی جائیں گی یا دی جا رہی ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی حدیث کے بغیر تو ہمارا کام چل سکتا ہی نہیں، پھر کریں کیا؟ کیسے پتا چلے کون سچی حدیث ہے کون جھوٹی حدیث ہے؟ پیغمبر نے کسوٹی دے دی، ایک کسوٹی دے دی، جب بھی ہماری طرف منسوب کوئی قول سنو اسے کتاب خدا کے سامنے لاؤ، اگر وہ حدیث کتاب خدا سے ٹکرا جائے تو سمجھ لینا کہ حدیث جھوٹی ہے، اسے دیوار پہ دے مارو، لیکن اگر کتاب خدا سے نہ ٹکرائے تو ہماری حدیث ہے، وہ ہمارا قول ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. حضور نے لاکھوں کی تعداد میں جانثار مسلمان چھوڑے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ 50 سال میں حالات اتنے بدل جائیں کہ حسین ابن علی کو اپنی جان قربان کرنی پڑے؟ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، دین ان خطرے میں نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ واقعا حضور نے اتنے جانثار چھوڑے تھے؟ ہاں وہ حدیث کہہ رہی ہے، اس حدیث کو ذرا قرآن سے ملا لیں، حدیث کو قرآن وہ ہے جسے شیعہ سنی سب مانتے ہیں متحد، اگر کسی نقطے پر اتحاد ہو سکتا ہے عالم اسلام میں تو وہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سب معتقد اللہ کی کتاب، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، سب اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، سب معتقد. ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عصر پیغمبر میں سب یہ کیسے نہیں تھے، چار طرح کے مسلمان تھے، چار طرح کے مسلمان تھے اصل پر، مسلمان سب تھے، مسلمان ہونے میں انکار نہیں، مسلمان تھے. ابھی میں انشاءاللہ آگے کے تقریروں میں عرض کروں گا کہ ممکن ہے انسان یہ جو ہے مسلمان بھی ہو اور بے دین بھی ہو، دین الگ ہے اسلام الگ ہے، دین الگ ہے اسلام الگ ہے. امام حسین نے کہا تھا جب یہ جو ہے زیر خنجر تھے امام حسین اور خیموں پر حملہ ہونے جا رہا تھا، کہا تھا کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، دین نہیں ہے تو یہ جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہاں یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. ممکن انسان نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج پہ جاتا ہو، مگر دین نہ ہو اس کے پاس. اب دین کی تعریف کروں گا اگلی مجلسوں میں تو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے اور یہ جو ہے اسلام کیا ہے، یہ جو ہے مسلمان کسے کہتے ہیں اور دیندار کسے کہتے ہیں، فرق ہے دونوں میں. قرآن مجید کہتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو اسلام کا دعویٰ رکھتے تھے، یہ جو ہے جو اسلام کا دعویٰ رکھتے تھے مسلمان جنہیں کہا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں سب برابر نہیں، دعویٰ قرآن ہے. کچھ وہ تھے چار قسم کے جو ہے مسلمان تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے مسلمان تھے جو جی جان سے اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، جن کے دل کی گہرائیوں میں اسلام داخل ہے، وہ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار، اپنی جان قربان کر دیں گے مگر اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے، جن کا یہ جو ہے بہترین نمونہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک گروپ ہے ومن الناس. دوسرا گروپ ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. پیغمبر کے ہمراہ رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ومن الناس پیغمبر ہی کے زمانے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان اللہ پہ لائے اور قیامت پہ لائے، وما ہم بمومنین، یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کون لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو پیغمبر کے ہمراہ ہیں, پیغمبر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, آج کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے شکاگو میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں, اگرچہ آج بھی ہیں یہ سارے چاروں گروہ آج بھی ہیں, لیکن گفتگو اثر پیغمبر کی ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ, اسی یہ جو ہے دوسرے گروپ کی طرف, کہ اصلا ایمان کبھی لائے ہی نہیں تھے, جھوٹ بولتے تھے, بظاہر انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا, بظاہر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے قبول کرنے کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِصْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. یہ آیت اور واضح کلیئر ہے کہ پیغمبری کے زمانے کے بعد ہے. میرے حبیب, بعض لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں وہ آپ کے پاس آ کے اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, ہم تو آپ کے جانسار ہیں, ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں, جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں میرا خون بہے گا, یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کی چکنی چپڑی باتیں دیکھ کے آپ کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے, ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے جانسار ہمارے پاس ہیں, اور اتنے یہ ڈھیٹ ہیں, اتنے یہ بے شرم ہیں کہ دل میں تو ان کے بغض چھپا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ شاہد ہے کہ ہم کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, جو ان کے کہتے ہیں ہم اللہ شاہد ہے کہ ہم کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دل میں کتنی آپ کی محبت ہے. پیغمبر وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ, یہ آپ کے بدترین دشمن ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ آج کی بات ہے؟ آج کی بات نہیں ہے. اِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, ان کی حقیقت یہ ہے, ان کا عالم یہ ہے, جب انہیں اقتدار مل جائے گا تو یہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے. وَيُهْلِكُ النَّسْلَ وَالْحَرْثَ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ کھیتیوں کو بھی تباہ کر دیں گے, انسانوں کو بھی تباہ کر دیں گے, نسل کی نسل یہ جو ہے مٹا دیں گے. یہ اتنے بڑے کافر ہیں, اتنے بڑے کافر ہیں, اتنا عناد انہیں ہے. اذا قیل لہ اتق اللہ, جب ان سے کوئی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اتنا ظلم مت کرو, اتنی زیادتی نہ کرو, اخذته العزۃ بالاسم والعدوان, تو یہ تعصب, ضد, ہٹ دھرمی انہیں اور بھی گناہ کی طرف لے جاتی ہے, انہیں اور بھی گناہ کی طرف لے جاتی ہے. پیغمبر فحسبہ جہنم, اس کا ٹھکانہ تو جہنمی ہے. کس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فحسبہ جہنم ولبئس المہاد, ان کا بدترین ٹھکانہ ہے. سورہ یہ جو ہے منافقون پورے کا پورا نازل ہوا نہیں ہوا. وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. یہ کہاں تھے لوگ؟ وہیں پہ تو تھے نا, ٹیلی فون کر کے پیغمبر سے نہیں کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اذا جاءک, جب آپ کے پاس آتے ہیں, اذا جاءک, جب آپ کے پاس آتے ہیں منافقون اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, بات تو سچی ہے مگر یہ نہیں مانتے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں. تو دو طرح کے مسلمان ہوئے ابھی تک, ایک وہ گروہ دل سے مسلمان, پکے مسلمان, سچے مسلمان, جانسار رسول, واقعین جہاں پسینہ بہنے کا امکان ہے رسول کے, وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہے. رسول کی جان بچ جائے ہمارا کیا ہوگا؟ مولا نے پوچھا تھا اس کے بارے میں, رسول کی جان بچ جائے, حقیقی جانسار, سچے جانسار. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام تو لائے ہیں, واقعی مسلمان ہو گئے ہیں, ایسا نہیں کہ دل میں کفر اور زبان پر ایمان ہے, نہیں دل میں کچھ نہیں ہے, کہ دل میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ کفر ہے نہ ایمان ہے, یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر کنڈیشنل عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت یہ کرتے ہیں کنڈیشنل عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے کے زمانے کے اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کے ارد گرد جو پیغمبر ہیں آپ کے اطراف میں, ان میں سے کچھ وہ ہیں, یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمئن بہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, کہنے کے بعد فصل بڑی اچھی ہوئی اس سال, اس سال فصل اچھی ہوئی, ان کی اونٹنیوں نے خوب بچے دیے, بھیڑ بکریوں میں خوب اضافہ ہو گیا. واہ واہ کیا اسلام ہے, کیا دین ہے, کیا دین ہے. ہوتے ہیں نا آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ, مجلس میں تبرک بانٹا تھا, کاروبار میں فائدہ ہو گیا, بھائی اگلے سال ضرور بانٹیں گے. خمس نکالا تھا, نہیں بھائی خمس بڑی اچھی چیز ہے, کاروبار میں فائدہ بہت ہوتا ہے. حکم خدا کی بات نہیں ہے کہ خدا کا حکم ہے خمس دو. ان اصابہ خیر اطمئن بہ وان اصابته فتنۃ انقلب علی وجهہ. لیکن اگر کہیں اسلام لانے کے بعد, دین لانے کے بعد, عبادتیں کرنے کے بعد بجائے نعمت ملنے کے زحمت کا شکار ہو گیا, چونکہ دار جزا تو دنیا نہیں نا ہے, جزا تو وہاں ملنی ہے, یہاں نہیں ملنی ہے. خدا بند عالم انسان کا یہاں امتحان لیتا ہے, دے کے امتحان لیتا ہے, چھین کے امتحان لیتا ہے, دے کے امتحان لیتا ہے, چھین کے امتحان لیتا ہے. عمل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. اللہ دنیا میں اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے. دو امتحان کے دو پرچے ہیں, ایک پرچہ نہیں ہے. نعمتوں میں غرق کر کے امتحان لیتا ہے, نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے. عمل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اللہ جب امتحان لیتا ہے, دولت دے دیا, ابھی کالج میں پڑھ ہی رہا تھا کہ کیمپسی میں جاب آ گئی. اس لیے جو ہے بیکاری کے دور میں اگر تعلیم ختم کرنے سے پہلے ہی جاب کسی کو مل جائے تو بڑا خوش قسمت ہے نا, جاب مل گئی. جاب بھی کون سی جاب, بڑی اچھی جاب, پیکج ملا $5,00,000 سالانہ کا پیکج مل گیا. فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَن, خوش ہو گیا, ہاں میرے پروردگار نے مجھے یہ جو ہے نواز دیا, اس سال کا تبرک ہماری طرف سے, حاضری ہماری طرف سے, نظر ہماری طرف سے, فنا ہماری طرف سے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. لیکن امتحان کا یہ جو ہے دوسرا پرچہ آیا, امتحان کا جب دوسرا پرچہ آیا, فقدر علیہ رزقہ, اس کی روزی کو تنگ کر دیا. ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ جو ہے سرکاری نوکریاں جب ہوتی تھیں, سرکاری نوکریاں ابھی بھی ہیں, ملتی مشکل سے ہیں, لیکن ایک دفعہ مل گئی تو چھنتی نہیں ہے, معطل ہو جاتے ہیں, لیکن دو چار دس سال کے بعد مقدمہ جیت جات کے, حکومت ہمیشہ ہار جاتی ہے مقدمہ. ملتی تھی مشکل سے مگر جاتی نہیں تھی. آج کی نوکریوں کا عالم یہ ہے ملتی بڑی آسانی سے, جتنی آسانی سے ملتی اس سے زیادہ آسانی سے چلی جاتی ہے. جاب مل گئی, نظر ہونے لگا, فاتحہ ہو رہا ہے, یہ جو ہے مٹھائیاں ہو رہی ہیں, مجلس ہو رہی ہے, اللہ نے نماز دیا, اگلے ہفتے نوکری چھن گئی. اب یہ جو ہے بلبلا اٹھا, فیقول ربی اہانن, میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. ذلیل نہیں کیا, تمہارا امتحان لے رہا ہے, یہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. امتحان کے موقع پر خوشی نہیں ہوتی ہے. بچہ جو امتحان دینے جا رہا ہے, اس کا پیپر جو آیا ہے بہترین پرنٹنگ ہارڈ پیپر پر آئے ہیں لکھے ہوئے یہ جو ہے سوالات, یا معمولی کاہی کاغذ پر سوال آیا ہے, اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. خوشی تب ہوتی ہے جب امتحان میں پاس ہو جائے, دولت مل جائے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چھن جائے تو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دولت مل جائے تو خدیجہ کا کردار پیش کرو, چھن جائے تو ابو ذر کی سیرت پیش کرو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر مل جانے پر خدیجہ کا کردار پیش کیا پاس, چھن جانے پر ابو ذر کا کردار پیش کیا تو پاس. اب خوشی مناؤ. تو انسان دولت میں بھی خوش ہو سکتا ہے اور غربت میں بھی خوش ہو سکتا ہے. شب عاشور ایک جملہ ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام اپنے اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا ہے شب عاشور. جملہ ابتدا یہاں سے ہوتی، نحمد اللہ و نثنی علیہ فی السراء و الضراء. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں، اچھے حالات میں بھی اور یہ جو ہے برے حالات میں بھی، دونوں حالات میں. فی الحال اس کی جو ہے وہ تفصیل نہیں عرض کروں گا بعد میں. تو یہ ایک امتحان ہے. کچھ لوگ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اے پیغمبر، جو آپ کے ہمراہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے یہ جو ہے مسلمان ہیں جو اسلام کنڈیشنل انہوں نے قبول کیا ہے، اللہ کی عبادت کنڈیشنل کرتے ہیں. اگر ان کو جو ہے فائدہ پہنچ گیا، نفع مل گیا، تو یہ مطمئن کہ بڑا اچھا دین ہے، اور اگر کہیں یہ جو ہے مصیبتوں میں گھر گئے، نقصان ہو گیا، پریشانیوں میں پھنس گئے، مبتلائے امتحان ہو گئے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِ، الٹے پیر واپس چلے جاتے ہیں. یہ تھا تیسرا گروہ. چوتھا گروہ، جن کے بارے میں یہ جو ہے مولا کائنات کے خطبے میں بھی ملتا ہے، اسلام لائے سمجھے بغیر. بھیڑ تھی، ایک لہر چلی، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جمہوریت میں الیکشن میں لہر چل گئی، فنا کی لہر چلی، انہیں ووٹ دے دیا. کیوں دیا پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، چلے جا رہے. بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال، بھیڑ چال جانتے ہیں نا، اگلی بار نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے. بھیڑوں کا جو ہے ریور جا رہا ہے. ایک یہ جو ہے رسی باندھی گئی آگے، تو آگے والی بھیڑ کودی. کیوں کودی؟ ایک راستہ رک گیا ہے نا، رسی بندھی ہے، اس کے بعد رسی کھول دی گئی. رسی تو کھل گئی، بھائی جتنی پیچھے ہیں سب کود رہی ہیں. کیوں کود رہی ہیں؟ اسے وہ آگے والی کودی تھی. آگے والی کیوں کودی، انہیں سے مطلب نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کچھ چوتھا گروہ ان لوگوں کا تھا، وہ افراد ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں. ہما جن را، مچھروں کا جھنڈ ہے. یمینون ما کل ریح، جدھر کی ہوا چل گئی ادھر چلے گئے. اتباع کل نائق، جس نے ایک آواز لگائی اس کے پیچھے بھاگ گئے. حق آواز ہے، باطل آواز ہے. رئیس قبیلہ، سردار قبیلہ ہو گیا مسلمان، پورا قبیلہ مسلمان. سردار قبیلہ جو ہے مرتد ہو گیا، پورا قبیلہ مرتد ہو گیا. یہ ہمجن رعا، مچھروں کا جھنڈ ہے، سمجھا ہی نہیں انہوں نے. آپ کوفے میں دیکھیں گے، حانی ابن عروہ قبیلے یہ جو ہے مزحج کے سردار ہیں، 6000 افراد ہیں. ہانی سردار، ہانی جو ہے مسلم کے طرفدار، قبیلہ مسلم کے طرفدار. ہانی کی شہادت کے بعد، گرفتاری کے بعد، دوسرا ایسا آ گیا سردار جسے ابن زیاد نے خرید لیا تھا، سارے کے سارے اس کے ساتھ چلے گئے. مسلم اکیلے رہ گئے تھے کوفے میں. تجزیہ اگر کرے اس کو دیکھیں گے نا، وجہ یہی ہے. ہم جن را، ایک مچھروں کا جھنڈ ہے. یمیلون ما کل ری، جدھر کی ہوا چل گئی. تو چار قسم کے مسلمان تھے عصر پیغمبر میں. تھوڑی سی تعداد ان لوگوں کی تھی جو جانسار تھے، اپنی زندگی کو قربان کرنے کو تیار تھے، مگر دین خدا سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ایک تھوڑی سی تعداد ان لوگوں کی تھی جو واقعاً اسلام لائے نہیں تھے، زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا، مگر بتوں، مگر دل میں جو ہے لات و عزا و منات کی محبت چھپی ہوئی تھی. مصلحتاً یہ ہمراہ ہو گئے تھے. اور بڑی تعداد تیسرے اور چوتھے گروپ کی تھی. یہ جو ہے بڑی تعداد میں یہ تھے، جھنڈ کے جھنڈ جو آتے تھے نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فتح مکہ کے بعد جوق در جوق، گروہ در گروہ آ رہے تھے اسلام میں داخل. یہ سمجھ کے نہیں آئے تھے. اب دیکھا تھا اب ان کا بول والا ہے، چلو انہی کے ساتھ ہو لیتے ہیں. پہلا گروہ جانساروں کا گروہ، دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ایمان کو انہوں کبھی مانا نہیں تھا، کبھی قبول نہیں کیا تھا دل سے. پہلے تو پوری کوشش کی تھی اسلام کو ختم کرنے کی، مٹا دینے کی اسلام کو، طرح طرح کی کوششیں کی اسلام کو ختم کرنے کی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا ہے تو کوشش یہ ہوئی ختم کریں. مختلف حربے استعمال کیے, الزامات لگائے. تین الزام لگایا ہے کفار قریش نے پیغمبر پر, تین الزام. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. ایک الزام, بہت اور تینوں الزام بہت سوچ سمجھ کے لگایا ہے. ایک الزام, یہ پاگل ہے, مجنون ہے نا. دوسرا الزام, یہ شاعر ہیں. آپ کہیں شاعری بھی کوئی الزام ہے؟ ہاں الزام ہے, ابھی عرض کروں گا شاعری کیا چیز ہے. پہلا الزام, یہ پاگل ہیں. دوسرا الزام, یہ شاعر ہیں. تیسرا الزام, یہ جادوگر ہیں, ساحر ہیں. تین الزام ہے, جادوگر ہونے کا, شاعر ہونے کا, اور الیاذ باللہ پاگل ہونے کا. شاعر الزام, شاعر کیسے کہتے ہیں؟ کوئی اچھا شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں کیا خیال ہے, سبحان اللہ. یعنی شاعری خیال ہے, حقیقت نہیں ہے. واہ واہ کرنے کے قابل تو ہے, پیروی کرنے کے لائق نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا. البتہ یہ جو ہے مدح اہل بیت, اس سے جو ہے استثناء ہے اس کا. اسی لیے حالت یہ جو ہے صوم میں, روزے کی حالت میں شعر پڑھنا مکروہ ہے, شب میں شعر پڑھنا مکروہ. خواب و خیال کی باتیں ہیں, خیالات ہیں, لیکن مدح اہل بیت کو اس سے الگ کر دیا. لیکن مدح اہل بیت میں حقیقت بیان کی جاتی ہے. مدح اہل بیت وہی شعر ہے جس میں حقیقت بیان ہو, اس لیے اس کا استثناء کر دیا گیا. تو شاعری یعنی خواب و خیال کی, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہہ رہے جنت ہے, جہنم ہے, اللہ ایک ہے, 360 نہیں ہے. یہ شاعر ہیں. کبھی بھی شاعروں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. معاشرے کے تین ہی طبقے تو ہیں, یا بچوں کا طبقہ ہے, یا خواتین کا طبقہ ہے, یا سنجیدہ یہ جو ہے بڑے بوڑھوں کا طبقہ ہے. ان تینوں طبقوں کو پیغمبر سے دور کرنا ہے. بڑے بوڑھوں کو دور کریں گے شاعر کہہ کے, یہ شاعر ہے, ان کی بات توجہ کے قابل نہیں ہے. خواتین کو دور کر دیں گے جادوگر کہہ کے. جادو ٹونا ٹوٹکا یہ وہ چیز ہے جسے کوئی ڈرے یا نہ ڈرے. خواتین آج بھی, آج تعلیم یافتہ دور میں بھی, تعلیم یافتہ دور میں بھی تعویذ جتنا خواتین مانگتی ہیں اتنے مرد نہیں مانگتے. آج کے زمانے میں بھی یہ جو بڑے بڑے اشتہارات یہاں کے اخبارات میں چھپتے ہیں, فلاں بابا, فلاں عامل, فلاں یہ, ان کے زیادہ تر یہ جو ہے خریدار خواتین کے طبقے میں ہوتے ہیں. ان کے ہاں انہیں آج جب ترقی علم کے باوجود یہ عالم, اس زمانے میں جب تاریک اور جہالت کا دور ہے, تاریکی کا دور, خواتین کو دور کرنے کے لیے سہارا لیے جادوگر ہیں. یعنی ان کے قریب جانا نہیں, انہیں دور رہنا ہے. اور بچوں کو دور کرنے کے لیے انہیں پاگل کہہ دیا گیا. کسی بھی جگہ پر, یہاں تو خیر پاگل آپ کو جو ہے وہ گلیوں میں گھومتے ہوئے شاید نظر نہ آئے, ہم لوگوں کے نظر آ جاتے ہیں. آگے آگے پاگل, پیچھے پیچھے بچے, اور ہاتھ میں ان کے پتھر. تین طبقے کو پیغمبر سے دور کرنا, تین الزام لگایا گیا. لیکن مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم سازشیں کرتے ہو, اللہ بھی تدبیریں دیکھتا ہے, اور اللہ سے بہتر تدبیر بنانے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے تین حربے استعمال کیے, خدا نے تین توڑ دے دیا, تین جواب دیا. کہا جب عورتیں انہیں جادوگر کہہ کے ان سے دور ہٹیں گی, خدیجہ آگے بڑھ کے ان کے ایمان کی تصدیق کریں گی, جب بڑے بوڑھے شاعر کہہ کے ان سے دوری اختیار کریں گے, ابو طالب آگے بڑھ کر کے ان کی حمایت کریں گے, اور جب بچے انہیں پاگل کہہ کے پتھروں سے مارنا چاہیں گے, علی جیسا بچہ آگے بڑھ کر کے ان کے ایمان کی گواہی دے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جب یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا, اب دوسرا حربہ, تشدد کا حربہ, ٹارچر کا حربہ, جو پیغمبر کے ہمراہ آ گئے ہیں. کون وہ والے؟ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ والے. اگرچہ یہ آیت مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے, لیکن صفات جو بیان کی گئی ہیں, صفات کمی اور بیشی کے ساتھ دوسرے افراد پر بھی صادق ہو سکتی ہیں, کہ جنہوں نے جی جان سے اسلام کو قبول کر لیا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں, ان کو ٹارچر کرنا شروع. تشدد, کس طرح سے تشدد کیا گیا ہے؟ پتا ہے کس طرح سے اسلام یہاں تک پہنچا؟ البتہ افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر جانساریاں کی تھیں انہیں یہ جو ہے مسلمانوں نے فراموش کر دیا، کیونکہ ان کی اولاد نے علی کا ساتھ دے دیا تھا. دو ہستیاں ہیں، دو یہ جو ہے میاں بیوی. بلال کا نام تو سنا ہے، بہت سنا ہے، لیکن بلال سے بڑی قربانیاں دینے والے بھی ہیں. ایک کا نام ہے سمیہ، ایک کا نام ہے یاسر، جناب عمار کے والد اور والدہ. عمار یاسر اس لیے کہنے، عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر، اس لیے عمار یاسر، عمار یاسر جو کہے جاتے ہیں. جناب سمیہ خاتون ہیں، جن کو ہم صنف نازک کہتے ہیں نا، عورتوں کو، یعنی کمزور، جو کمزوری کا نمونہ قرار دی جاتی ہے. اور صنف نازک کی شجاعت اور صنف نازک کا ایمان سنیے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا ہے ان پر. اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ دین سے. دین کی اہمیت کیا ہے، ان سے سنیے. سمیہ پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، مگر یہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں. ایک دن ٹارچر کی انتہا ہو گئی، سمیہ کو لا کر کے زمین کے اوپر یہ جو ہے لٹا دیا گیا. دو رسیاں لائی گئیں، ایک رسی ایک پیر میں، دوسری رسی دوسرے پیر میں باندھی گئی. دو اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کا رخ اس طرف، ایک اونٹ کا رخ اس طرف. اس پیر کی رسی اس اونٹ کے پیر میں باندھی گئی، اس پیر کی رسی اس اونٹ کے پیر میں باندھی گئی. اونٹ تیار ہے. سمیہ دستبردار ہو جاؤ دین سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. موت صرف نہیں ہے کہ پھانسی دے دیں گے، تلوار سے سر اڑا دیں گے، گولی مار دیں گے، بہت آسان موت ہے. دل ہلا دینے والی موت، رونگٹے کھڑی کر دینے والی موت. سمیہ دین سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. سمیہ کرے نہیں، دین خدا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے خدا کی خوشنودی کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ٹکڑے ٹکڑے اگر ہمارا بدن ہوتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. آخر میں اونٹ دوڑا دیا گیا، جناب سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عمار کھڑے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یاسر کی باری آئی، یاسر کو اونٹ کے پیر میں باندھ کر کے اونٹ کو جو ہے وہ دوڑا دیا گیا. آپ مکے کی سرزمین جانتے ہیں نا، کیسی زمین ہے، پتھریلی زمین، ہر طرف پتھری پتھر تو ہیں. ان پتھروں کے اوپر جب اونٹ دوڑے ہوں گے تو عمار پر، تو اس وقت جو ہے یاسر پر کیا گزری ہوگی. روایتوں میں ہے کہ گوشت کے ٹکڑے اڑ گئے تھے، چیچڑے ہو گئے تھے. یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے عزیزو. ہم ذرا سی مشکل کے اوپر جو ہے بلبلا جاتے ہیں، ذرا سی مشکل کے اوپر اسلام میں ترمیم کرنے کی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ قانون چھوڑ دیا جائے، وہ قانون جو ہے تبدیل کر دیا جائے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہا ہے نا اقبال نے، مٹانے کی کوشش کی گئی. اصحاب پر جب ٹارچر کام نہ ہوا، پیغمبر کو یہ جو ہے محاصرے میں لیا گیا، شیب ابی طالب میں، اس سے بھی جب نہ ہو سکا تو پیغمبر کے قتل کی تیاری کی گئی. شیب ہجرت پیغمبر کی جان بچ گئی اور یہ جو ہے مدینے پہنچ گئے. ساری اس کے بعد جنگیں یہ جو ہے لا دی گئی پیغمبر کے اوپر، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی نہروان، مختلف جنگیں پیغمبر نے لڑی. جب کسی طرح سے شمع محمدی کو گل نہ کر سکے، اب سوائے اس کے کچھ نہ رہ گیا کہ خود اسی میں شامل ہو جائیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی انقلابی تحریک چلتی ہے، انقلابی تحریکوں کو اس بات کا بڑا خطرہ رہتا ہے کہ یہ جو ہے گھسپیٹھیے جو شامل ہو جاتے ہیں، یہ آنے کے بعد تحریک کا دھارا موڑ دیتے ہیں، اس کا رخی موڑ دیتے ہیں. جانا کہاں تھا، چلے کہیں اور جاتے ہیں. اب امید یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کی زندگی ہے تب تک، جب تک پیغمبر کی زندگی ہے تب تک یہ دین رہے گا. ان کے بعد ہم اس کا دھارا ہی موڑ دیں گے، ہم خود شامل ہو جائیں گے، اور شامل ہونے کے بعد سب سے بڑے مسلمان ہم بن جائیں گے. یہ دوسرا گروپ، اس کا بہترین نمونہ ہے بنی امیہ. لم یؤمنوا باللہ طرفت عین، یہ کبھی بھی اسلام لائے ہی نہیں تھے، یہ کبھی اسلام لائے نہیں. اس لیے یہ جو ہے زیارت عاشورہ میں لعن اللہ بنی امیہ قاطبتن، سارے کے سارے بنی امیہ کے اوپر، پورے خاندان کے اوپر جو ہے وہ زیارت عاشورہ میں جو ہے لعنت بھیجی گئی. اور ان سب کا سرغنہ ابو سفیان. سب کا سرغنہ ابو سفیان، جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ہے یہ دوسرا گروپ ایکٹیو ہو گیا، تیسرے اور چوتھے گروپ کی جو ہے مدد سے، تیسرے اور چوتھے گروپ کی جو وہ جو کنڈیشنل مسلمان تھے، اچھے حالات میں ہم دین کے ساتھ ہیں، حالات اگر خراب ہے تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. رحلت پیغمبر کے بعد مولا کائنات جناب معصومہ کو لے کر کے ایک ایک مہاجر و انصار کے گھر پہ گئے ہیں. کیا تم نے نہیں سنا ہے پیغمبر سے؟ کیا تم نے غدیر کا واقعہ نہیں سنا؟ جواب یہ ملتا تھا، ہاں بات تو سب صحیح ہے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، ان حالات میں آپ کا ساتھ دینا ممکن نہیں ہے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی انحراف شروع ہو گیا، تبدیلیاں آنے لگیں، پیغمبر کے احکام اور فرامین سے انحراف کیا گیا، ادھر ابو سفیان ایکٹیو ہو گیا ہے. اور پوری کوشش ابو سفیان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے داخلی جنگ شروع کر دی جائے، جاہلیت کو پھر سے زندہ کر دیا جائے، اسلام کا گلا گھونٹ دیا جائے. ابو سفیان آتا ہے عباس ابن عبد المطلب کے پاس، آن حضرت کے چچا، مولا کائنات کے چچا کے پاس آتا ہے. یا عبد بنی مناف، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، کیا خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو؟ بنی عبد مناف اس لیے کہا تاکہ خود بھی اس میں شامل ہو جائیں نا، چونکہ بنی امیہ اور بنی ہاشم دونوں عبد مناف پر پہنچ کر کے کامن ہو جاتے ہیں نا، تو خود کو بھی شامل کرنے کے لیے اس نے. یا بنی عبد مناف کیا خاموش بیٹھتے ہو؟ بنی تیم خلافت لے گئے، اٹھو اپنا حق لو، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تم تنہا نہیں ہو، ہم ساتھ دینے کے، پورا خاندان بنی عبد مناف تمہارے ساتھ ہے. جناب عباس انہیں لے کر کے مولائے کائنات کے پاس آئے. یہ جو ہے بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، دشمن کی چالوں کو سمجھنا، سازشوں کو سمجھنا. اکثر ہم دشمن کی چال کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی چال میں خود پھنس جاتے ہیں. لے کر کے آئے کہ علی خاموش کیوں بیٹھے ہو، اپنا حق کیوں نہیں لیتے؟ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں کو سواریوں سے بھر دیں گے، یہ جو ہے سپاہیوں سے بھر دیں گے، پیادہ سوار جتنے سپاہی چاہیے گلیاں بھر دیں گے مدینے، اٹھو اپنا حق لو. کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہا ہے ابو سفیان؟ کس حق کی بات کر رہا ہے؟ حق تو ہے علی کا، مگر یہ کون سا کہہ رہا ہے؟ اے بنی عبد مناف، تمہارا حق بنی تیم لے گئے. اسلام یہ بنی کو ہی تو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ علی تم جو تمہارا ایمان، تمہارا تقویٰ، تمہارا علم، تم اللہ کی طرف سے معین کیے ہو، چونکہ تم اللہ کی طرف سے معین کیے ہو لہذا حق تمہارا، یہ نہیں کہہ رہا ہے. کہہ رہا چونکہ تمہارا تعلق جو ہے بنی عبد مناف سے، تم پیغمبر کے خاندان والے ہو، لہذا تمہارا حق بنتا ہے. بنی تیم کیسے لے کے چلے گئے؟ اسلام آیا ہی ہے بنی کو جو ہے مٹانے کے لیے، ابو سفیان اسی کو زندہ کرنا چاہ رہا ہے. اور عباس ابن مطلب شکار ہو گئے تھے، یہ تو بصیرت امیر المومنین کو دیکھیے. جیسے وہ آیا ابو سفیان، مولا نے کہا تو کب سے حق کا طرفدار ہو گیا ہے؟ حق لو، تجھے حق سے کیا واسطہ بھائی؟ یہ ہے بصیرت مومن، تمہیں حق سے کیا واسطہ؟ ابو سفیان نعرہ لگا رہا تھا، انی اراؤ لحجاجتن لو یطفئھا الا الدم، میں ایک ایسے طوفان کو دیکھ رہا ہوں، اس طوفان کا مقابلہ صرف خون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مدینے کے گلیوں میں خون بہانا چاہتا ہے ابو سفیان، اور عین ممکن ہے کہ دشمن کا یہ جو ہے ففتھ کالم ہو، ایک بڑا دشمن روم، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں یہ جو ہے رومنوں سے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا نا، جنگ موتا میں جناب جعفر کی یہ جو ہے شہادت ہو چکی تھی نا، جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تبوک اور موتا دو جنگیں لڑی جا چکی تھیں، وہاں بارڈر کے اوپر جو ہے روم کی فوج لگی ہوئی ہے. یہاں ابو سفیان رومیوں کی طرف سے ففتھ کالم کے طور کے اوپر کوشش کر رہا ہے مسلمانوں کو اندر سے لڑا دیا جائے، بھڑا دیا جائے ان کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کمزور ہو جائے گا اور روم والے مدینے تک آ کر کے قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. بصیرت علوی دیکھیے، وہ دین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, بٹھانا چاہ رہا ہے. بصیرت علوی وہ کہہ رہا ہے خون خون کا نعرہ لگا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ایہ الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات, اے لوگو طوفان تو آ رہا ہے مگر اس طوفان کو خون سے ہم اسے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ہدایت کی کشتیوں پر بیٹھ کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. ارجو عن المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ, یہ جو کہہ رہا بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں کو بنی فلاں پر برتری حاصل ہے, یہ تمام افتخارات کے تاج کو اتار پھینکو اور ہدایت کے راستوں پر آ جاؤ. پورا مشن چل رہا ہے اس کا, بنی امیہ پوری طرح ایکٹیو ہیں, پوری طرح بنی امیہ ایکٹیو ہیں. کسی صورت سے دین کو یہ جو ہے مٹا دیا جائے, اور وہ گروہ جو ہے من الناس من یشری والا, اس کی پوری کوشش ہے کہ دین کو مٹنے نہ دیا جائے. یہاں تک کہ اب تیسری خلافت کا دور آیا ہے. اہل سنت کے بڑے عالم ابو الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں, پوری تقریر وہاں نقل کی ہے ابو سفیان کی, جب تیسری خلافت کا دور آیا ہے اس وقت خلافت ہاؤس میں ابو سفیان نے تقریر کی ہے. ابو سفیان نے تقریر کی ہے, وہ تقریر پڑھنے پر ایک جملہ صرف ہے میں یہاں پیش کروں گا. ابو سفیان وہاں کہتا ہے ماں کہتا ہے فوالذی یحلف بہ ابو سفیان, یہ کہتے ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور آخرت پر, قرآن کہتا ہے ماں ہم بے مومنین, یہاں کے اوپر پردہ اٹھ رہا ہے. ابو سفیان کہتا ہے قسم اس کی جس کی قسم ابو سفیان کھاتا رہتا ہے. کس کی قسم؟ اللہ کی قسم, لات کی قسم, عزا کی قسم, منات کی قسم, جس کی قسم ابو سفیان کھاتا رہتا ہے اس کی قسم. ما من حساب ولا کتاب ولا بعث ولا جنت ولا نار, قسم اس کی جس کی قسم ابو سفیان کھاتا ہے, نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے, کچھ نہیں ہے. سارا مسئلہ حکومت کا ہے, سارا مسئلہ اقتدار کا ہے. بڑی مشکلوں سے حکومت ہم تک پہنچی ہے. تلقفوها تلقف الکرہ, جس طرح سے گیند کو مضبوطی سے کیچ کیا جاتا ہے نا, ویسے ہی خلافت کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ سلسلہ چل رہا ہے, ہوتے ہوتے معاویہ کا دور آتا ہے, مولا کائنات کی شہادت ہو گئی, امام حسن کی شہادت ہو گئی. امام حسن کی شہادت کے بعد ایک معاویہ کا بڑا گہرا دوست آتا ہے معاویہ کے پاس, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی تم جو کچھ چاہتے تھے تمہیں مل گیا, حکومت مل گئی, پورے عالم اسلام پر تمہاری حکومت قائم ہو گئی. امام حسن کی شہادت کے بعد پورا تمہارا اقتدار مضبوط ہو گیا, اب تو علی اور آل علی پر ظلم کرنا بند کر دو. اب یہ علی پر جو یہ جو ہے ممبروں سے لان کیا جاتا ہے یہ سلسلہ اب تو بند کر دو. معاویہ کہتا ہے تم نہیں سمجھے, ہمارا مقصد صرف حکومت پہ قبضہ کرنا نہیں ہے, ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی, ہمیں اس وقت چین آئے گا جب یہ نام مسجدوں سے مٹ جائے گا, کوئی محمد کا نام لیوا نہ بچے گا, اس وقت ہمیں چین آئے گا. یہ سلسلہ معاویہ کے زمانے سے چلتا 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 یزید کے زمانے تک پہنچا, اور اب وہ دور ہے کہ جہاں مکمل طور سے ابھی تک تو اسلام کی نقاب چہرے پہ ڈالی گئی ہے, اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب نقاب ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. یزید کھلم کھلا کہہ رہا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل, جس بات کو ابو سفیان نے چھپ کے کہا تھا اب یزید کھلم کھلا کہنے لگا ہے, یعنی اسلام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری ہو چکی ہے. ایسے موقع پر حسین ابن علی کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خذینی, دین اتنے خطرے میں پڑ چکا ہے, دین نابود ہونے جا رہا ہے, میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر دین کو مٹنے نہ دوں گا, دین کو مٹنے نہ دوں گا. حفاظت دین کا پہلا قدم مدینے سے باہر نکلے, اس کے بعد دوسرا قدم مسلم کو کوفہ بھیجا. حفاظت دین کا یہ دوسرا قدم ہے, دوسرا اسٹیپ ہے. جناب مسلم کو کوفہ بھیجا ہے. کوفے میں جب مسلم آتے ہیں وہاں پہ مسلم کو یہی چار قسم کے لوگ ملتے ہیں, حبیب جیسے لوگ, یہ جو ہے مسلم ابن اوسجا جیسے لوگ بھی ہیں جو جی جان سے حسین کے عاشق ہیں, جی جان سے دین کے طرفدار ہیں, اور وہ افراد بھی ہیں کہ 18,000 بیعت کر لیتے ہیں. لہر چل رہی تھی نا امام حسین کی, مسلم آتے ہی 18,000 لوگ, اور پہلے مرحلے میں 18,000 کی بیعت ہے. روزانہ بیعت کی تعداد یہ جو ہے بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی. آپ کوفے کا شہر اس زمانے کا, اس کی آبادی کو نگاہوں میں رکھیں. جناب مسلم نے خط لکھ دیا تھا مولا کو آنے کے لیے, پورا کوفہ تیار ہے حسین کے استقبال کے لیے. ہر طرف یہی خبر ہے کہ حسین آنے والے, آنے والے, آنے. ادھر یزید نے ابن زیاد کو بھیجا ہے, ابن زیاد کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کوفے میں داخل ہونے کی, لہذا ابن زیاد نے بھیس بدلا, بنی ہاشم کا لباس پہنا, چہرے پہ نقاب ڈالی, اب شہر میں داخل ہو رہا ہے. کوفے والے سمجھے شاید حسین آ گئے. 40,000 افراد استقبال کو نکلے ہیں, ایک دو نہیں, 40,000 افراد استقبال کو نکلے ہیں. ہر زبان پہ ہے اللہ اکبر یا ابن الزہرا, اللہ اکبر یا ابن الزہرا کے نعروں کے درمیان ابن زیاد شہر میں داخل ہوتا ہے, نقاب پڑی ہوئی ہے. دارالعمارہ پہ جب پہنچ جاتا ہے, دارالعمارہ کا دروازہ کھل گیا ہے, اندر پہنچنے کے بعد اب نقاب الٹتا ہے. اب جو لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, کیا دیکھتے ہیں, یہ تو ابن زیاد ہے. دھمکیاں اور تھیلیاں شروع ہو گئیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کنڈیشنل ہیں, اچھے حالات ہیں, امید تھی کہ امام حسین کی حکومت بن جائے گی تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن اب امیدیں جو ہیں وہاں دھمکیاں ہو رہی کہ شام سے بہت بڑا لشکر چل چکا ہے, تمہیں تباہ کر دے گا, سردار خریدے جا رہے ہیں, ان کو تھیلیاں دی جا رہی ہیں, عوام کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تھیلیوں اور دھمکیوں نے اپنا کام کر دیا. جس وقت ابن زیاد آیا ہے, جناب مسلم نے جناب ہانی کی یہ جو ہے گرفتاری کے بعد خروج جو کیا ہے, ابن زیاد کے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا, 6,000 مسلح افراد جناب مسلم کے ہمراہ تھے. لیکن دھمکیوں اور تھیلیوں کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے, اس کے بعد جناب مسلم شام کو جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کل 30 آدمی ہمراہ, کل 30, 6,000 میں سے 30 باقی رہ گئے. نماز پڑھانے کے بعد جب نکلے ہیں دروازے تک آتے آتے 10 رہ گئے. دروازے سے باہر نکلے ہیں تو مسلم اکیلے ہیں, مسلم تنے تنہا ہے. مسلم عزیز و نفسیات انسان کی ہے, جب انسان اکیلا کسی شہر میں آتا ہے تو راستوں کو جلدی سیکھ جاتا ہے, لیکن جب کچھ لوگ اسے لے کر کے استقبال کر کے جسے شہر میں لایا جاتا ہے وہ راستوں سے واقف نہیں ہو پاتا ہے. مسلم کو استقبال کر کے شہر میں لایا گیا تھا نا, مسلم کو راستوں کا پتہ نہیں ہے, اس گلی سے اس گلی میں, اس گلی سے اس گلی میں, اس کوچے سے اس کوچے میں اکیلے مسلم بھٹکتے پھر رہے ہیں. بھٹکتے بھٹکتے ایک مومنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے. مسلم تھک گئے ہیں, مسلم پیاسے ہیں. مسلم اتنے میں دروازہ کھلتا ہے, ایک مومنہ باہر نکلتی ہے, بھائی تم کون ہو, تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جناب مسلم کہتے ہیں مومنہ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ مومنہ گئی پانی لے کر کے آئی, مسلم نے پانی پیا, پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مومنہ کہتی ہے بھائی کوفے کے حالات بڑے پراشوب ہیں, کسی کا اس طریقے سے کسی کے دروازے پر بیٹھا رہنا اچھا نہیں ہے, تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ چاہے مسلم کہتے ہیں مومنہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو, آپ کون ہیں اس کا کوئی گھر نہیں ہے, کون ہیں آپ؟ جب سوال کرتی ہے کون ہیں تو جناب مسلم جواب دیتے ہیں انا مسلم سفیر الحسین, میں حسین کا قاصد مسلم ہوں. بس یہ سننا تھا, وہ مومنہ عاشق حسین تھی, یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ جو من یعبد اللہ علی حرف, کنڈیشنل مومن نہیں ہے, پکی مومنہ ہے, عاشق حسین ہے. کہتی ہے آقا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے در پہ تشریف لائی, آئیے آئیے یہ گھر آپ ہی کا ہے. جناب مسلم کو مومنہ گھر میں لے کر کے آتی ہے, جناب مسلم کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیتی ہے. جناب مسلم گھر کے اندر ہیں, اس کا بیٹا بھی ہے, بیٹا وہ ہے جو ماں کے مسلک کے بالکل خلاف ہے, اسے پیسوں کی پرواہ ہے, اسے دولت کی تمنا ہے. ابن زیاد نے بھاری انعام اعلان کیا ہے, جناب مسلم کی تلاش میں بھٹک رہا تھا, رات کافی یہ جو ہے گزر جانے کے بعد گھر واپس جب آتا ہے مومنہ نے کہا تو کہاں تھا ابھی تک؟ کہا میں مسلم کی تلاش میں تھا. مومنہ سمجھاتی ہے اپنے خون کو بے گناہوں, اپنے ہاتھ کو بے گناہوں کے خون سے آلودہ مت کر, لیکن اس پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا. مومنہ نے بیٹے کو جناب مسلم کے قیام سے مطلع کرنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن بار بار جناب مسلم کے پاس, وہ مومنہ جس کا نام توعہ تھا, جناب مسلم کے کمرے میں جاتی تھی کہ آقا کی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, پانی کی ضرورت, کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے. بیٹے نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے. بیٹے کو شک ہو گیا. ماں کے ہٹ جانے کے بعد چپکے سے اٹھ کر کے کیا دیکھتا ہے, جناب مسلم اس کمرے میں موجود ہے. جا کر کے اپنے زیاد کو خبر کر دیتا ہے. ادھر جناب مسلم مصروف عبادت ہے, تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی ہے, خواب میں مولا کائنات کو دیکھتے ہیں. مولا کہتے یا مسلم العجل الوحا العجل الوحا. جناب مسلم کو یقین ہو جاتا ہے آج یہ ہماری آخری شب ہے. مسلم دوبارہ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. ابھی جناب مسلم مصروف عبادت ہی تھے کہ باہر گلیوں سے گھوڑے کے ہرہنانے کی آواز آنے لگی. مسلم سمجھ گئے کہ اپنے زیاد کے سپاہی یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تلوار اٹھائی, گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. توبہ آگے بڑھی, مولا باہر باہر گلیاں جو ہیں سپاہیوں سے بھری ہوئی ہیں, آپ کے لیے خطرہ ہے, آپ اسی گھر میں رہیے. جناب مسلم کہتے نہیں تو میں نہیں چاہتا, میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو, تیرے گھر میں اشقیا درانہ گھسائے. ہائے مسلم تمہیں ایک مومنہ کے گھر کا اتنا خیال. ارے جس وقت اشقیا خیمے میں گھسے ہیں, کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا تھا, کوئی سکینہ کو تماچے لگا رہا تھا, اس وقت تم پر کیا گزری ہوگی؟ اجرکم اللہ. جناب مسلم گھر سے باہر نکلے ہیں, ایک بھاری فوج کا مقابلہ ہے مسلم کو. جناب مسلم نے پوری شجاعت کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا کہ سردار کو مزید فوج منگوانا پڑی, لیکن کوئی فوج بھی مسلم کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتی ہے. یہاں تک کہ دھوکھا دے کر کے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. گرفتار مسلم کو دارالعمارہ میں لایا گیا. دروازے دارالعمارہ پہ مسلم بیٹھے ہیں. جناب مسلم کو پیاس لگتی ہے, پانی مانگا, ایک کوزے میں پانی پیش کیا گیا. جناب مسلم نے جیسے ہی پانی پینا چاہا, دانتوں کا خون پانی کو آلودہ کر گیا. شریعت کے پابند ہیں مسلم, پانی کو پھینک دیا, پھر پانی دیا گیا, دوبارہ یہی منظر پیش آیا. مسلم نے کہا لگتا ہے اب میرے مقدر میں پانی نہیں ہے. ارے مسلم ہو بھی کیسے سکتا تھا, تم تو آقا کے سچے غلام ہو نا. آقا دنیا سے پیاسا جائے اور تم پانی پی کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ. نہیں نہیں, مسلم دنیا سے گزرے تو مسلم بھی اپنے آقا کی طرح سے پیاسے گئے. جب دربار ابن زیاد میں لایا گیا ہے مسلم کو, ابن زیاد کا سامنا جب ہوتا ہے, ابن زیاد نے کہا تم نے, ابن کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم جواب دیتے ہیں مالی سوا الحسین امیرو, ارے حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد کہتا سلام کرو یا نہ کرو, تمہارا انجام تو وہی ہونا ہے. اس کے بعد جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں, مسلم رو رہے ہیں. کسی نے کہا مسلم تم اتنے عظیم کام کے لیے نکلے ہو اور موت سے اس طرح سے ڈر کے رو رہے ہو؟ مسلم نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں, مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے, میں تو اپنے آقا حسین کی خاطر رو رہا ہوں. ارے میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے یہاں آنے کے لیے, مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے. اے عزیزو, حکم دیا جاتا ہے مسلم کو دارالعمارہ پہ لے جا کر کے سر قلم کر دیا جائے. جلاد لے کر کے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ آیا, پہلے مسلم کا سر قلم کیا. سر قلم کرنے کے بعد مسلم کے جنازے کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا. ارے پیروں میں رسیاں باندھ, اگر حسین کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا رہا, حسین کے یہ سچے عاشق کو بھی غسل و کفن نہ ملا, بلکہ پیر میں رسیاں باندھ کے کوفے کے گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. ادھر جناب امام حسین مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, راستے میں چلتے جا رہے ہیں. ایک منزل پر حسین ٹھہرے ہیں, کوفے کی طرف سے آتا ہوا کوئی سوار نظر آیا, اسے روک کر کے بلایا گیا. کوفے کی کیا خبر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کوفے کا عالم یہ ہے، جب میں کوفے سے چلا ہوں مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھمائی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ پر آخری جملہ اور مجلس تمام۔ اے عزیزوں، اب مسلم کی خبر حسین کو مل چکی ہے، حسین خیمے میں آئے، خیمے میں جانے کے بعد یتیم مسلم کو طلب کیا، یتیمہ کو لے کے اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ارے بنی ہاشم کی بچی ہے، کہتی چچا رے میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو اس طرح سے میرے سر پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، تمہارا بابا کوفے میں مارا گیا۔ اے یتیم مسلم، بڑی خوش قسمت ہو، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، خبر اس عالم میں ملی کہ حسین جیسا شفیق ماموں تمہارے سر پہ ہاتھ شفقت کا ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ہائے مظلومیت سکینہ، سکینہ کو جب بابا کی شہادت کی خبر ملی، شمر کے تماچوں نے بتایا، اشقیا کے تازیانوں نے بتایا، تمہارا بابا رخصت ہو چکا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارا شمار مومنوں کے اس پہلے گروپ میں ہو جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں مگر دین خدا سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و امصار میں شمار ہو سکیں۔ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره ماتم حسين۔